نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی آمین یا رب العالمین. وہ جان حیات کون و مکا وہ روح نجات انسانی وہ جس کی بلندی کے آگے افلاک ہوئے پانی پانی وہ فقر کا پیکر جس کے قدم چھوتا ہے شکوہ سلطانی ان سے ہی مجھے نسبت ہے مگر کب ان کی حقیقت پہچانی احساس خطا کی پلکوں سے آنسو بند کر گر جاتا ہوں کہنے کو مسلمہ میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے. آپ کی زندگی کو تین بڑے بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر وحی کے آغاز تک کا 40 سالہ دور ہے. اس کے بعد وحی کے آغاز سے لے کر 13 سال تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے اور اس کے بعد آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. چنانچہ وحی کے آغاز سے لے کر ہجرت مدینہ تک یہ دوسرا حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو 13 سالہ مکی دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے. اور پھر ہجرت مدینہ سے لے کر وصال تک کا 10 سالہ مدنی دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے. تو سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین پر بھیجنے کا مقصد جو اللہ نے بیان کیا اس کی تلاوت کی. اور یہ مقصد اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں 3 مقامات پر بیان فرمایا. پہلا مقام سورہ توبہ آیت نمبر 33، دوسرا سورہ فتح آیت نمبر 28، تیسرا سورہ صف آیت نمبر 9. اور تینوں جگہ الفاظ آتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ، ودین الحق اور ایک سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ وہ اسے غالب کر دیں باقی تمام نظاموں پر. دو جگہ آیا ولو کرہ المشرکون، اور خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ناپسند کیوں نہ. اور ایک جگہ آیا وکفا باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے بطور مددگار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے آپ کا یہ مقصد ذہن میں رہے تو معاملات آرام سے سمجھ آتے ہیں. اور آپ نے اس مقصد کو محض 21 برس کی شب و روز کی محنت کے بعد اسے حاصل کر لیا اور یہ دین کی نہایت قیمتی نعمت مشتق آپ تک پہنچی. تو انشاءاللہ پہلے حصے کا مطالعہ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت یہ عام الفیل میں ہوئی. یہ وہ سال تھا جس میں ابراہہ نے مکے پر چڑھائی کی تھی ہاتھیوں کے ساتھ. اور اس واقعے کے تقریباً 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا. ابتدائی عمر آپ نے قبیلہ سعد کی ایک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ کی آغوش میں گزاری. اور پھر جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 6 برس ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا. پھر آپ کی کفالت وہ آپ کے دادا عبد المطلب نے فرمائی، لیکن آپ کی عمر 8 برس ہی کی تھی کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا. اس طرح بچپن ہی میں آپ نے غم کے بعد غم اٹھائے، لیکن اس کے بعد آپ کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے چچاؤں نے ادا کی، اس میں حضرت زبیر اور ان کے بعد پھر حضرت ابو طالب. اور حضرت ابو طالب کیونکہ ان کی کثیر اولاد تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے مکے والوں کی بکریاں چرائیں جس طرح باقی انبیاء کرتے رہے. اور اس میں جو بھی آپ کو اس میں آمدنی ہوتی وہ آپ اپنے چچا کے ساتھ اسے باقی گھر کے معاملات میں آپ ان کا ہاتھ بٹاتے. اس طرح یہ آپ کی ابتدائی زندگی تھی. تقریباً 3 ایجز میں پھر آپ کو موقع ملا تجارتی قافلوں میں بھی اپنے چچا کے ساتھ جانے کے حوالے سے. اسی طرح ایک واقعہ جو بڑا مشہور ہے وہ یہ کہ قریش کی ایک جنگ ہوئی اور اس جنگ میں قریش حق بجانب تھے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنی شرکت کی کہ آپ تیر اٹھا اٹھا کے اپنے چچاؤں کو دیتے رہے. یہ جنگ فجار کے نام سے مشہور ہے. آپ نہایت اعلیٰ سیرت و کردار کے حامل تھے، بہت نیک اور حق گو اور وعدوں کا پورا کرنے والے اور سچائی کا پرچار کرنے والے. چنانچہ بہت جلد آپ پورے مکہ میں مشہور ہو گئے، لوگ آپ کی عزت کرتے. اور نوجوانی میں آپ نے پھر تجارت کو اپنا جو ہے وہ پیشہ بنایا اور بہت جلد اس میں کامرانی کے نہایت انتہاؤں پر پہنچ گئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریفیں وہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، وہ بھی مکہ کی نہایت محترم خاتون تھی، بہت باعزت تھی، طاہرہ ان کا رقب تھا، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار سے متاثر ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام بھیجا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت جلدی مکے کا نہایت خوشحال انسان بنا دیا. آپ کے پاس نہایت ہی پاکیزہ بیوی تھی، آپ مکہ کے نہایت کامیاب تاجر تھے، ہر طرح کی سہولت آپ کو موجود تھی، اور آپ کی زندگی نہایت خوش و خرم تھی. اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو اولاد بھی دی، اور تین بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، اور اسی طرح حضرت طاہر، اور چار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور اسی طرح چار بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا فرمائی، اور اس لحاظ سے آپ نہایت خوشحال تھے، اور آپ کو کسی طرح کی پریشانی مالی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ اپنی قوم کے غم میں کٹتے تھے. وجہ یہ تھی کہ آپ دیکھتے تھے کہ قوم بتوں کی پوجا کرتی ہے، اور ان میں جہالت عام ہے، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اور طرح طرح کے فسادات میں مبتلا ہیں. چنانچہ جب آپ کی عمر 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ تنہائی پسند ہو گئے. کئی کئی دن کے لیے غار حرا میں جا کر آپ غور و فکر میں، اور اپنی قوم کی حالت سدھارنے کے لیے وہاں جو ہے وہ غور و فکر میں رہتے، اور اسی طرح غار حرا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کا آغاز فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا. پہلی وحی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ اقرا کی ابتدائی آیات کے ساتھ نازل ہوئے، اور آپ سے فرمایا کہ پڑھیے. آپ نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. انہوں نے آپ کو پکڑ کے اپنے سینے سے بھیجا اور پھر کہا کہ پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. انہوں نے پھر بھیجا. اس طرح تین دفعہ ہوا، اور چوتھی دفعہ پھر آپ نے کہا کہ کیا پڑھوں، اور اس پر وہ ابتدائی آیات سورہ اقرا کی وہ آپ کو پڑھائی گئی، اور اس طرح قرآن کا نزول شروع ہو گیا. آپ جب گھر پہنچے ہیں تو آپ پر شدید گھبراہٹ تھی، اور آپ نے آتے ہی فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کمبل اڑا دیا، اور پھر پوچھا، اور آپ نے بیان کیا کہ اس طرح مجھ پر یہ واقعہ ہوا ہے، اور آپ نے اپنی جان کے خطرے کا اظہار کیا، جس پر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ غریبوں کے خیر خواہ ہیں اور مظلوموں کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. اور پھر یہ کچھ عرصہ وقفہ رہا، اس کے بعد یہ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس میں وحی کے ساتھ ہی پھر آپ نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کر دیا. ابتدا میں آپ نے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو دعوت دی، جس میں حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کے قریب ترین دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسی طرح گھر میں دو بچے پرورش پا رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان تک دین کی دعوت پہنچائی گئی، اور پھر جب آپ کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو دعوت دیں، اور تو آپ بلکہ آپ سے کہا گیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبی لوگوں کو بھی دین کی دعوت دیجیے، تو آپ نے پورے بنو ہاشم کی دعوت کی، اور انہیں کھانے پر بلایا، ان کے سامنے دین کی بات رکھی. پہلی دفعہ میں تو لوگ مذاق کرتے ہوئے، ہنسی کرتے ہوئے چلے گئے، آپ کی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہوئے. آپ نے دوبارہ دعوت دی، کھانا کھلایا، اور پھر دین کی بات رکھی. اس دفعہ لوگوں نے کچھ لحاظ کیا، آپ کی بات سنی، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی بس آپ پر ایمان لائے. باقی لوگوں نے جو ہے وہ آپ کی بات سن تو لی، لیکن اس طرح آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب دعوت عام کا ذکر ہوا اور آپ کو اس کا حکم دیا گیا، تو آپ کو اس صفحہ پر تشریف لے گئے، اور واہ صباحہ کا آپ نے نعرہ لگایا کہ ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے، واہ صباحہ. چنانچہ لوگ جمع ہو گئے، اور پوچھا کہ بھئی کیا اہم بات ہے جو آپ اس طرح پہاڑ پر کھڑے ہو کر یہ آواز لگا رہے ہیں. آپ نے فرمایا، لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتی ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا، بالکل کریں گے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں دعوت دی، اب اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، اپنی رسالت کی طرف پکارا. تو اس طرح دعوت کا آغاز ہو گیا. ابتدا میں آپ کی یہ دعوت فردن فردن تھی، اور اسی طرح قریش کی طرف سے بھی اس کی مخالفت جو ہے وہ محض طنز اور استہزاء تھی. تو ابتدائی تین برس جو وحی کے بعد کے ہیں اس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکٹر اسیسینیشن کی کوشش کی گئی۔ پہلے یہ قوم آپ کو صادق الامین کہتی تھی، آپ کے راہ میں اپنی پلکیں بچھاتی تھی، لیکن جو جو آپ نے قرآن کی دعوت کو عام کیا لوگ آپ کے مخالف ہونے لگے، اور یہی قوم آپ کو ساحر یعنی جادوگر اور مسحور جس پر جادو ہو گیا، یا مجنون جو دیوانہ ہو گیا، یا جس پر جن سوار ہو گیا، معاذ اللہ اس طرح کے القابات دینے لگی، یہاں تک کہ انہوں نے ساحر الکذاب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ اور یہ ساری باتیں سن کر آپ کا سینہ غم سے بھجتا تھا، آپ کو اس کا شدید صدمہ ہوتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تسلی دی گئی کہ وزب علامہ یقولون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے اس پر جو یہ آپ سے کہہ رہے ہیں۔ ابتدائی تین سال اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طنز و استہزاء ہوتا رہا۔ قریش مکہ سمجھتے تھے کہ ہم انہیں کاہن کہیں گے، شاعر کہیں گے، جادوگر کہیں گے تو لوگ ان کی طرف راغب نہیں ہوں گے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ آپ کی دعوت بڑھتی رہی اور مکہ کے نوجوان اور غلام وہ آپ کی دعوت کو قبول کرتے رہے۔ اہل مکہ نے جب دیکھا کہ ہمارے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے غلام آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں، چنانچہ ان کی مخالفت میں بھی شدت آ گئی، اور پھر زبانی طنز و استہزاء سے بھر کر جسمانی تشدد پر اہل مکہ اتر آئے اور شدید ترین عذاب اہل ایمان کو دینا شروع کر دیا۔ یہی وہ دور ہے جس میں ہمیں کئی واقعات صحابہ کرام کے ملتے ہیں۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے گھرانے کو ابو جہل نے قید کیا ہوا تھا، انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتا، زنجیروں میں باندھ کر رکھا ہوا تھا، مارتا پیٹتا۔ ایک دن بہت ہی تنگ آ گیا اور وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں بہت تنگ آ گیا ہوں، بس تم میری ایک بات مان لو تو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اور وہ بات یہ کہ یا تو اپنے خدا کو برا کہو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دو، یا پھر ہمارے بتوں میں سے کسی کی تعریف کرو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر جواب یہ دیا کہ اس کے منہ پر تھوک دیا، اس کے ہاتھ میں برچھی تھی اور ابو جہل نے وہی برچھی جو ہے وہ ان کے ماری ہے اور انہیں شہید کر دیا۔ ان کے شوہر سامنے ہی تھے اور اس کے بعد وہ گیا ہے ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان سے بھی یہی سوال ان کے سامنے رکھا اور ان کا بھی یہی جواب تھا۔ چنانچہ ابو جہل نے چار اونٹ منگوائے، نہایت کڑیل جوان اونٹ، ایک اونٹ سے ان کا ایک ہاتھ باندھ دیا، دوسرے سے دوسرا ہاتھ باندھ دیا، تیسرے اونٹ سے ان کی ایک ٹانگ باندھ دی، چوتھے اونٹ سے دوسری ٹانگ باندھ دی، اور چاروں اونٹوں کو چار مختلف سمتوں میں دوڑا دیا۔ اس طرح زندہ ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے اور اس طرح ان کی شہادت ہوئی۔ اور یہی وہ دور ہے جس میں پھر ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد کے واقعات ملتے ہیں۔ انہیں مکہ کی سنگلاخ زمین میں گھسیٹا جاتا، انہیں نہایت تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا، ان کے سینے پر پھکتا ہوا ایک نہایت وزنی پتھر رکھ دیا جاتا، اور اس کے علاوہ بھی انہیں مارا پیٹا جاتا۔ حالت یہ تھی کہ مارنے والے مارتے مارتے تھک جاتے تھے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے احد 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 اس کی صدائیں نہیں رکتی تھی، یعنی جتنا مارنا ہے مارو، لیکن وہ اللہ ہی کی ہے۔ اور یہی دور ہے جس میں حضرت خبیب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹایا گیا، یہاں تک کہ ان کی کھال جلی ہے، ان کی چربی پگلی ہے، اس سے وہ انگارے سرد ہوئے۔ تو یہ شدید دور تھا پرسیکیوشن کا، جس میں فزیکلی تمام مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طرح طرح سے ایذائیں پہنچائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تو آپ کے رستے میں خاردار کانٹے بچھائے جاتے، تکلیف دہ چیزیں ڈالی جاتی، آپ کے کھانے پینے کے برتنوں میں غلاظت پھینک دی جاتی۔ آپ ایک موقع پر خانہ کعبہ کے پاس نماز ادا کر رہے تھے، آپ سجدے میں گئے تو آپ کے سر پر ایک نہایت بھاری اونٹ کی اوجھڑی لا کر ڈال دی گئی۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر بٹا گیا، اور وہ اتنا شدید پھندا ڈالا گیا کہ آپ کی آنکھیں ابل آئیں، آپ کا سانس رکنے لگا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑی مشکل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے چھڑایا۔ تو یہ شدید پرسیکیوشن کا دور تھا، اور یہ تقریباً سن 490 سے 690 تک کا یہ نہایت سخت دور تھا جو مسلمانوں نے جھیلا۔ اس میں پھر مسلمانوں کے لیے ایک اسٹریٹجی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی، اور اس تشدد بڑھتے ہوئے تشدد سے بچانے کے لیے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ ابتدا میں 12 کے قریب مسلمان حبشہ ہجرت فرما گئے، اور پھر ایک سال بعد تقریباً 100 کے قریب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہی دور تھا کہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے دو تحفے بھی مسلمانوں کو دیے، ایک تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ قریش نے دیکھا کہ یہ مار پیٹ سے کام نہیں بڑھ رہا اور یہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے، چنانچہ انہوں نے نیا طریقہ اختیار کیا، ایک ڈیلیگیشن ابو طالب کے پاس بھیجا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے یہ چاہتے کیا ہیں، ان کے جو مطالبات ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر یہ صدارت چاہتے ہیں تو ہم انہیں اپنا امیر بنا لیتے ہیں، اگر یہ مال و دولت چاہتے ہیں تو اتنا مال دے دیتے ہیں کہ مکہ کے امیر ترین انسان ہو جائیں گے، اور جس لڑکی سے کہیں ہم ان کا نکاح کرا دیتے ہیں، تو یہ چاہتے کیا ہیں یہ بتائیں۔ چنانچہ یہ پروپوزل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا اور آپ نے محسوس کیا کہ اب میرے یہ چچا بھی کچھ جو ہے وہ ان کے اثر میں ہیں، اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ بھتیجے میں کب تک اس قوم کا مقابلہ کروں، اور انہوں نے یہ بات رکھی، اب تم بتاؤ تمہارا کیا جواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان، اگر یہ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تو بھی میں اس کام کچھ سے باز نہیں آؤں گا، اب یا تو اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا یا اسی کام میں میں اپنی جان دے دوں گا۔ اس پر پھر ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یہ ایک طریقہ تھا، اسی طرح پھر انہوں نے مزید لالچ کا جو ہے وہ معاملہ کیا اور کوشش کی کہ کسی طرح کمپرومائز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جائیں۔ چنانچہ ایک اور ان کی طرف سے معاملہ آیا کہ ایسا کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں اور ان بتوں کی عبادت نہیں کریں گے، لیکن پھر اگلے سال آپ ہمارے ساتھ مل کر ان بتوں کی عبادت کیجیے گا۔ تو ان کے نزدیک یہ بڑی مناسب بات تھی، لیکن ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے اس نہایت بدترین ان کا جو مطالبہ تھا شرک کا اسے رد کر دیا۔ اسی کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ باطل دو ہی پسند ہے اقلا شریک ہے، شرکت میں آنا حق و باطل نہ کر قبول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح سے ان کے مطالبات کو رد کر دیا تو قریش کے لیے اور کچھ تو نہیں بن پڑا، لیکن انہوں نے پھر 3 سال کے لیے پورے بنو ہاشم سے سوشل بائیکاٹ کیا، اور شیب بنی ہاشم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے خاندان کو جو ہے مبہوس کر دیا گیا، اور یہ بائیکاٹ اتنا شدید تھا کہ نہ کوئی چیز خریدیں گے نہ بیچیں گے، نہ کوئی رشتہ ناتا ان سے جوڑیں گے اور نہ ہی بات چیت کریں گے، اور اس میں نہایت سخت حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان پر آئے، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزوں کی شدید قلت ہو گئی اور آس پاس کی جھاڑیوں کے پتے تک ختم ہو گئے جنہیں بھوک مٹانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ سوکھا ہوا چمڑا وہ پانی میں اسے ابالا جاتا اور پھر اس سے بھوک مٹانے کی کوشش کی جاتی، لیکن بہرحال 6 نبوی سے لے کے 9 نبوی تک یہ سوشل بائیکاٹ کا دور بھی ختم ہو گیا، اور اگلا سال جو ہے وہ عام الحزن کہلاتا ہے۔ عام الحزن کا مطلب ہوتا ہے غم کا سال، اور اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ساتھی وہ آپ سے بچھڑ گئے، ایک تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال فرما گئے۔ چنانچہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ شخص جس کے بچے اور بیوی کا انتقال ہو جائے تو گھر کی زندگی میں کتنی دشواری پیش آ جاتی، اسی طرح آپ کے چچا ابو طالب جو آپ کے لیے ایک بڑا سہارا تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور بنو ہاشم کی صدارت ابو لہب کے حصے میں آئی۔ ابو لہب حالانکہ آپ کا سگا چچا تھا لیکن آپ کا شدید دشمن تھا، اور چنانچہ اس کے سردار بنتے ہی بنو ہاشم نے آپ پر سے ہاتھ کھینچ لیا اور آپ کے لیے مکہ میں رہنا دشوار ہو گیا، اور مکہ میں آپ کی جان لینے کی سازشیں جو ہے وہ بنائی جانے لگیں۔ چنانچہ یہ پہلا موقع ہے جب آپ مکہ سے باہر نکلے اور آپ نے طائف کا رخ کیا کہ شاید اہل طائف ہی مجھ پر ایمان لے آئے۔ وحی کے آغاز کے بعد سے یہ پہلا موقع تھا کہ 10 سال تک آپ مکہ ہی میں دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن اب کیونکہ آپ کے قبیلے نے آپ پر سے ہاتھ اٹھا دیے تھے، اس دور میں کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں تھا جو لوگوں کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ کرتا، اور یہ قبائل ہوتے تھے جو اپنے لوگوں کی جان مال عزت آبرو کے تحفظ میں پیچھے کھڑے ہوتے تھے، لیکن جس شخص سے اس کا قبیلہ ہاتھ اٹھا دے تو گویا اب کوئی تحفظ اسے حاصل نہیں ہوتا تھا، اور لوگ چیل کووں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑتے، اس کا مال و اسباب ہڑپ کر لیا جاتا۔ چنانچہ آپ نے کوشش کی کہ طائف جائیں اور وہاں پر لوگوں کو دعوت دیں اور شاید کہ وہاں کے لوگ ایمان لے آئیں، لیکن طائف میں چند دنوں میں وہ ہو گیا جو مکہ میں 10 سالوں میں نہیں ہوا تھا۔ آپ کو بازاروں میں پھرایا گیا، آپ کو دھکے دیے گئے، آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ جب واپس مکہ پہنچے تو داخل نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ آپ کا قبیلہ آپ کو ڈسون کیے ہوئے تھا۔ چنانچہ ایک کافر متم بن عادی اس نے آپ کو اپنا حلیف بنایا، اور پھر اس حوالے سے پھر آپ مکہ میں دوبارہ داخل ہوئے اور پھر آپ نے دعوت کے کام کو جاری رکھا ہے، اور سن 10 نبوی میں حج کے موقع پر کئی قبائل آئے ہوئے تھے، اور یہ وہاں کا معمول تھا کہ جب بھی حج کے دنوں میں لوگ عرب سے مکہ آتے تھے تو آپ ہی کے خیمے میں جاتے تھے اور انہیں دین کی دعوت دیتے تھے۔ اسی طرح آپ ایک خیمے میں داخل ہوئے، یہ اہل یثرب کا خیمہ تھا، چھ افراد یثرب سے جس کا پھر نام مدینہ تو نبی پڑا، اس سے آئے ہوئے تھے. جب آپ نے ان کے سامنے دین کی دعوت رکھی تو انہوں نے آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھا، وہ اس سے پہلے آپ کا ذکر سنتے رہے تھے. اور مدینہ کے اطراف میں جو یہودی قبائل تھے وہ اہل یثرب کو بتایا کرتے تھے کہ آخری رسول آنے والا اور پھر اس کے ساتھ مل کر ہم جو ہے وہ جنگ لڑیں گے اور پھر کوئی ہم پر فتح نہیں پا سکے گا. تو ان اہل یثرب نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ان پر ایمان لے آئے، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور وہ گئے. اور اگلے سال پھر 12 افراد یثرب سے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منا کی وادی میں ملاقات کی اور آدھی رات کے قریب آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، جسے بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں. اور اس میں انہوں نے ساتھ ہی درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کسی ایسے ساتھی کو بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھا سکے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا. یہ وہ صحابی ہیں جو بڑے ناز و نام میں پلے بڑے تھے، ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا لیکن ان کے لیے جو لباس آتا تھا یمن سے اور شام سے اور جو خوشبو لگاتے تھے تو گھنٹوں ان کی وہاں سے گزرنے کے بعد بھی خوشبو رہتی تھی. جب وہ ایمان لائے تو والدہ نے اور چچا نے پہلے تو سختیاں کی اور کوشش کی کہ کسی طرح اسلام سے تائب ہو جائیں، لیکن جب دیکھا کہ بالکل کسی طرح اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایک دن گھر سے ہی نکال باہر کیا. اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے نکل رہے تھے تو پھر چچا نے کہا کہ یہ جو لباس پہنے ہوئے ہو یہ بھی تو اس مشرق باپ کی پیسے میں سے، چنانچہ یہ بھی اتار دو. چنانچہ مادہ ذات برہنہ کر کے انہیں گھر سے نکالا گیا اور وہ سیدھا پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک چادر عطا کر دی جس سے انہوں نے اپنے سطح کو چھپا لیا. اور پھر یہ صحابی ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیجا اور ان کی محنتوں سے پھر بعد میں ایک اور صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مدینہ بھیجا گیا. ان کی محنتوں سے پھر ایک سال کے اندر تقریباً 72 مرد اور 3 خواتین اگلے سال حج کے موقع پر آئے اور منا کی وادی میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آدھی رات کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں. اور ساتھ ہی ان مدینہ سے آئے ہوئے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ کی قوم آپ کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے، ہم آپ کی ایسی حفاظت کریں گے جیسے اپنے گھر والوں کی کرتے ہیں. چنانچہ انہیں بتایا بھی گیا کہ بھئی تم جانتے ہو کیا بات کہہ رہے ہو اور اس طرح پورا عرب تمہارے خلاف ہو جائے گا اور وہ پورا عرب تم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں جو کہہ رہے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دے دی اور صحابہ ایک ایک کر کے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے لگے. اور پھر اللہ کے حکم پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی. ہجرت کے واقعات بھی بڑے تفصیل سے ہیں. ان میں سے ایک واقعہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ ہجرت فرما رہے تھے. ان کے خاندان والے آ گئے کہ کہاں چلے، انہوں نے کہا جی مدینہ جا رہا ہوں. تو مکے والوں نے تو بچے کو چھین لیا کہ یہ ہمارا بچہ ہے یہ نہیں جائے گا، اور ان کے سسرال والوں نے بیوی کو چھین لیا کہ یہ جو ہے ہماری بیٹی ہے یہ انہیں تم نہیں لے جا سکتے. اس طرح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اکیلے ہی چلے گئے. پھر ایک عرصے بعد پھر یہ بیوی اور بچے کو پھر گھر والوں نے ترس کھا کر چھوڑا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرما کر جو ہے وہ مدینہ کی طرف تشریف لے گئے. ابتدا میں آپ غار ثور میں 3 دن رہے اور پھر وادی نخلا سے ہوتے ہوئے پھر آپ مدینہ پہنچے. چنانچہ اللہ کے حکم پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی. آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. ابتدا میں 3 دن آپ نے غار ثور میں قیام کیا اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ